جمعہ 4 دسمبر، سیربین کے ساتھ عمر آفریدی کا سلام۔ امریکہ میں 14 افراد کو فائرنگ سے ہلاک کرنے والے حملہور جوڑے میں سے ایک کا تعلق پاکستان سے تھا۔ پولیس کا دعویٰ کہ ان کے گھر سے بم بھی برآمد ہوئے ہیں۔
ایف بی آئی انویسٹیگیٹرز کنفسکیٹڈ 12 پائپ بمز اینڈ آرسنل آف ایمونیشن۔
حملہ آوروں کے عزائم کیا تھے، حتمی طور پر کچھ نہیں کہا گیا۔ تفصیل خبروں کے بعد۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، احمد رضا سے خبریں سنیے۔ امریکی حکام کہتے ہیں کہ ریاست کیلیفورنیا میں ایک سماجی مرکز پر اپنے شوہر سید رضوان فاروق کے ہمراہ حملہ کرنے والی خاتون تاشفین ملک کو امریکی ویزا پاکستان سے جاری ہوا تھا اور وہ ممکنہ طور پر پاکستانی شہری ہی تھیں۔ امریکی حکام کہتے ہیں کہ دونوں میاں بیوی نے فائرنگ کر کے 14 افراد کو مار ڈالا اور بعد میں دونوں پولیس کی فائرنگ سے مارے گئے۔ رضوان پاکستانی نژاد امریکی شہری تھے، جبکہ ان کی اہلیہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ سعودی عرب میں مقیم تھیں۔ دونوں نے رشتے کرانے والی ویب سائٹ کے ذریعے شادی کی تھی۔ ادھر امریکی شہر سان برنارڈیو میں اس حملے میں ہلاک ہونے والے افراد کی یاد میں شمع روشن کی گئیں۔ بیس بال پارک میں شموں کی روشنی مدھم ہونے پر مقامی گرجا گھر کے پادری نے مرنے والوں کے نام لے کر دعا کی۔ پاکستانی دفتر خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ امریکی حکومت نے تاشفین ملک کے بارے میں معلومات کے لیے اب تک حکومت پاکستان سے کوئی رابطہ نہیں کیا ہے۔ ذیشان حیدر۔
ترجمان دفتر خارجہ قاضی خلیل اللہ نے بی بی سی اردو کو بتایا کہ ابھی تو امریکی حکام خود اس بارے میں تفتیش کر رہے ہیں کہ اس واقعے کے محرکات کیا ہیں۔ انہوں نے اب تک حکومت پاکستان سے اس سلسلے میں کوئی رابطہ نہیں کیا ہے۔ اس سوال پر کہ امریکہ کہتا ہے کہ تاشفین ملک کو پاکستان سے ویزا جاری ہوا، ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا تھا کہ پاکستان سے تو ہزاروں لاکھوں لوگوں کو یورپ اور امریکہ کے ویزا ایشو ہوتے ہیں، ہم سے جب کوئی رابطہ کرے گا تو پھر دیکھیں گے۔
پاکستان کے قبائلی علاقے شمالی وزیرستان میں فوجی کارروائی شروع ہونے کے بعد نقل مکانی کرنے والے متاثرہ خاندانوں کی واپسی کا سلسلہ انتہائی سست رفتاری کا شکار ہے اور پچھلے 9 ماہ میں صرف 13,000 خاندان واپس جا سکے ہیں۔ پشاور سے عزیز اللہ خان۔
حکام نے اب ایجنسی ہیڈ کوارٹر میرن شاہ، میر علی اور غلام خان کے کوئی 19 دیہاتوں کے لیے واپسی کے عمل کا اعلان کیا ہے، جس کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ 31 مارچ سے اب تک صرف 13,000 خاندان ہی واپس اپنے وطن جا سکے ہیں، جبکہ فوجی آپریشن ضرب عزم کی وجہ سے شمالی وزیرستان ایجنسی سے کوئی 1,00,000 خاندان نقل مکانی پر مجبور ہوئے تھے۔
یہ خبریں آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ شدت پسند گروپ دولت اسلامیہ نے ایک ویڈیو جاری کی ہے جس میں بعض بچوں کو یرغمال بنائے گئے شامی فوجیوں کو ہلاک کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ جرمنی کی پارلیمان نے دولت اسلامیہ کے خلاف لڑائی کے لیے فوجی مدد فراہم کرنے کے حق میں ووٹ دیا ہے۔ جرمنی فوجی آلات اور 1,200 فوجی فراہم کرے گا، اگرچہ یہ فوجی دولت اسلامیہ کے جنگجوؤں کے ساتھ براہ راست لڑائی میں شامل نہیں ہوں گے۔ دوسری طرف فرانسیسی صدر فرانسوا اولاند آج شام کے اندر فوجی کارروائیوں کے لیے استعمال ہونے والے طیارہ بردار جنگی جہاز کا دورہ کر رہے ہیں۔ اس جہاز پر 38 جنگی طیارے کھڑے ہو سکتے ہیں اور خطے میں اس کی آمد کے بعد شام کے اندر دولت اسلامیہ پر فرانسیسی حملوں میں تیزی آئی ہے۔ امریکی وزیر خارجہ جان کیری نے کہا ہے کہ مخصوص حالات میں شامی حکومت اور باغیوں کے لیے یہ ممکن ہے کہ وہ صدر بشار الاسد کے اقتدار چھوڑنے سے پہلے دولت اسلامیہ کے خلاف کارروائیوں میں تعاون کریں۔ مسٹر کیری نے کہا کہ اگر مسٹر اسد کا مستقبل واضح ہو تو باغی شامی حکومت کے ساتھ تعاون کرنے پر تیار ہو سکتے ہیں۔ ادھر چین نے کہا ہے کہ وہ شام کے اندر روسی فضائی حملوں کی حمایت کرتا ہے۔ بیجنگ میں چینی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ روسی حملے قانونی ہیں۔ کہہ رہی ہیں کہ ہم نے ہمیشہ دہشت گردی کے خلاف کارروائیوں کی حمایت کی ہے جو بین الاقوامی قانون کے مطابق ہوں اور جن میں متعلقہ ملکوں کی حکومتوں کی اجازت اور مرضی بھی شامل ہو۔ ہم تو بین الاقوامی برادری سے بھی کہیں گے کہ وہ دہشت گردی کے خلاف مشترکہ فورس بنائیں، رابطے اور تعاون بڑھائیں۔ چینی وزارت خارجہ کی ترجمان کے الفاظ۔ تھائی لینڈ میں پولیس ان خفیہ اطلاعات کی تحقیقات کر رہی ہے کہ نام نہاد دولت اسلامیہ یا داعش کے 10 جنگجو ملک کی حدود میں داخل ہوئے ہیں اور روسی اہداف کو نشانہ بنانا چاہتے ہیں۔ چین نے افریقہ کی ترقی کے لیے 60 ارب ڈالر کے پیکج کا اعلان کیا ہے۔ ظفر سید۔
جوہانسبرگ میں افریقی رہنماؤں کے ایک اجلاس سے خطاب میں چینی صدر شی جن پنگ نے کہا کہ یہ رقم زراعت، بنیادی ڈھانچے اور صحت کی سہولیات کی ترقی کے 10 بڑے منصوبوں پر خرچ کی جائے گی۔ اس کے علاوہ چین پسماندہ افریقی ملکوں کے بعض قرضے بھی معاف کر دے گا اور انہیں بلا سود قرضے فراہم کرے گا۔
اور واشنگٹن میں ہونے والے سائنسدانوں کے ایک بین الاقوامی اجلاس نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ جینیاتی بیماریوں کے علاج کی تکنیک کو ماں کے پیٹ میں بچے پر آزمانے سے پہلے جینز میں رد و بدل کی ٹیکنالوجی کو محفوظ بنانے پر مزید غور و فکر کی ضرورت ہے۔ کانفرنس میں امریکی، برطانوی اور چینی سائنسدانوں نے شرکت کی۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں
کے رشتے داروں نے رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
جتنا کہ وہ پہلے تھا۔ شمائلہ جعفری، بی بی سی، نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول۔
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
باخبر رہنے کے لیے سیر بین سنا کیجیے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں۔ افغانستان میں مارٹر گولے سے 10 افراد ہلاک، 18 زخمی۔ پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی میں کل بلدیاتی انتخابات ہو رہے ہیں، اور ہفتہ وار فیچر کھیل کے میدان سے سمیت دوسرے موضوعات بھی آج پروگرام کا حصہ ہیں۔ سیربین کے آغاز میں اس خبر کی تفصیل کہ امریکی حکام کے مطابق کیلیفورنیا کے علاقے سین برنارڈینو میں بدھ کو ایک فلاحی مرکز پر حملے میں ملوث تاشفین ملک کو امریکی ویزا پاکستان سے جاری کیا گیا تھا اور وہ ممکنہ طور پر پاکستانی شہری تھیں۔ پولیس کے مطابق تاشفین نے اپنے شوہر رضوان فاروق کے ہمراہ ذہنی معذوروں کے لیے قائم ان لینڈ ریجنل سینٹر میں فائرنگ کر کے 14 افراد کو ہلاک اور 21 کو زخمی کر دیا تھا۔ بعد میں دونوں ہی پولیس سے مقابلے میں خود بھی مارے گئے۔ ادھر پاکستان نے کہا ہے کہ تاشفین ملک کے بارے میں معلومات کے لیے امریکی حکام نے کسی قسم کا رابطہ نہیں کیا ہے۔ اس واقعے کے امریکہ میں مسلمانوں کے لیے مضمرات پر اب سے کچھ دیر بعد تفصیلی بات ہوگی، مگر پہلے امریکی دارالحکومت واشنگٹن ڈی سی چلتے ہیں، جہاں سے نامہ نگار برجیش اپادھیائے ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ ہیں۔ برجیش، حملہ آور جوڑے کے بارے میں اب تک سرکاری طور پر کیا کچھ بتایا گیا ہے؟
دیکھیں عمر صاحب، پولیس کے مطابق 28 سالہ سید رضوان فاروق شکاگو میں پیدا ہوئے اور ان کے والدین پاکستانی نژاد ہیں۔ فاروق خود انوائرمنٹ انسپیکٹر کے طور پر کام کرتے تھے۔ ان کے ساتھ کام کرنے والوں کو کبھی بھی کسی طرح کی ان سے شکایت نہیں تھی، جو ان سے باتیں ہوئی ہیں میڈیا میں، جو باتیں سامنے آئی ہیں۔ وہیں ان کی بیوی تفشین ملک کے بارے میں زیادہ کچھ نہیں معلوم چل پایا ہے، لیکن جیسا کہ آپ نے ابھی بتایا، دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ وہ پاکستانی شہری تھیں، اور مقامی میڈیا کے مطابق ایک ڈیٹنگ سائٹ کے ذریعے فاروق سے ان کی ملاقات ہوئی سعودی عرب میں، اور فیونسے ویزا کے تحت وہ امریکہ آئی تھی، جس کے تحت 90 دنوں کے اندر انہیں نکاح کر لینا تھا فاروق کے ساتھ۔
منگیتر کے ویزے پہ ہیں
جی، معاف کیجیے گا،
منگیتر کے ویزے پر آئی تھی امریکہ
جی، بالکل بالکل۔ اور 2014 میں ان کی شادی ہوئی اور ایک 6 مہینے کی بچی ہے ان کی۔ پولیس کے لیے ابھی سب سے بڑا چیلنج ہے اس حملے کا مقصد ڈھونڈنا۔ پولیس نے اسے دہشت گردی سے جڑا معاملہ نہیں قرار دیا ہے، اور نہ ہی اسے دفتر میں ہوئے جھگڑے کی وجہ سے کیا گیا حملہ بتایا گیا ہے۔ صدر اوباما نے بھی جو کل بیان دیا، ان کا کہنا تھا کہ ممکن ہے کہ یہ دونوں کا ملا جلا معاملہ ہو۔ پولیس کو ان کے گھر سے 12 پائپ بم ملے ہیں، ہزاروں راؤنڈ کارتوس ملے ہیں، گولیاں ملی ہیں۔ جہاں حملہ کیا انہوں نے، وہاں بھی 3 پائپ بمز کو جوڑ کر انہوں نے چھوڑ دیا تھا، لیکن وہ پھٹے نہیں، اور بعد میں پولیس نے انہیں ڈیفیوز کیا۔ تو ان سب باتوں کو دیکھتے ہوئے پولیس کا کہنا ہے کہ لگتا ہے جیسے کئی ہفتوں کی پلاننگ کی گئی ہو اس حملے میں۔ اور اس طرح کی بھی کچھ خبریں آئی ہیں کہ انہوں نے کچھ ایسے افراد سے رابطہ کیا جن پر ایف بی آئی شدت پسندی کے معاملوں کے تحت نظر رکھتی رہی ہے، لیکن اہلکاروں کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ اتنے پختہ نہیں ہے کہ ان کی بلا پر اسے دہشت گردی کا معاملہ قرار دیا جائے۔
تو یہ بتائیے کہ ذرائع ابلاغ میں یہ تاثر کیوں نظر آ رہا ہے کہ سین برنارڈینو کے واقعے میں ملوث جوڑے نے اسلامی شدت پسندی سے متاثر ہو کر 14 افراد کو ہلاک کیا؟
دیکھیں، گزشتہ مہینوں میں جب سے خاص طور سے داعش سرخیوں میں آیا ہے، اور ادھر امریکہ میں صدارتی امیدواری کی ریس تیز ہوئی ہے، تو کئی ریپبلکن امیدواروں نے مسلمانوں کے خلاف، جسے ہم ہیٹ سپیچ یا نفرت بھرے بیان کہتے ہیں، وہ دیے ہیں۔ اخباروں اور ٹی وی کی بحث میں ان کا خاصا ذکر رہا ہے۔ کچھ ٹی وی چینلز ہیں جنہیں آپ دائیں بازو کا کہہ سکتے ہیں، ان پر ہونے والی بحثوں میں بھی سبھی مسلمانوں کو کئی بار ایک ہی رنگ سے رنگنے کی کوشش کی گئی ہے۔ لیکن دوسرے ایسے مین سٹریم چینلز بھی ہیں جو اس واقعے کے بعد جس طرح کے الفاظ کا استعمال کر رہے ہیں، اس میں احتیاط برت رہے ہیں، اور وہاں इस्लामिक टेररिज्म या रेडिकल इस्लाम जैसे लफ्जों का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। डेमोक्रेट्स अब बंदूकों पर लगाम कसने की बात कर रहे हैं और इसे दहशतगर्दी से नहीं जोड़ रहे, लेकिन कल ही रिपब्लिकन उम्मीदवारी की कोशिश कर रहे हैं जो सेनेटर टेड क्रूज हैं, उन्होंने कह दिया है कि ये और कुछ नहीं इस्लामिक टेररिज्म है। तो इस तरह के जो बयान जब आने लगते हैं और खासकर उम्मीदवारों की तरफ से, तो एक वैसा मंजर कायम होने लग जाता है कि जैसे ये इस्लामी दहशतगर्दी से जुड़ा हुआ मामला हो। उस तरह की बात यहाँ कई मुसलमान इदारे हैं जो इस हमले की मजम्मत करने खुलकर सामने आए हैं। कल कैलिफोर्निया में जो एक विजिल रखा गया था मारे गए लोगों की याद में, उसमें भी मुसलमान शामिल हुए। अहमदिया मुसलमानों की मस्जिद है, वहां मारे गए लोगों के लिए दुआएं मांगी गई और अखबारों में उसकी तस्वीरें भी शाया हुई हैं। लेकिन जब FBI इस हमले का एक मकसद वाजे कर देती है, तब देखने वाली बात होगी कि ये बहस क्या रुख लेती है।
ब्रजेश उपाध्याय, इन मालूमात के लिए आपका बहुत शुक्रिया। और इस खबर के तज्जिये के लिए अमरीका से ही कॉल फॉर ट्रांसनेशनल जहाद नामी किताब के मुसन्निफ, मोहकिक और सहाफी आरिफ जमाल इस वक्त टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ हैं। आरिफ, ये वाकया इस वक्त मुख्तलिफ मजाहिब के मानने वालों के ताल्लुकात में कशीदगी लाता क्यों नजर आ रहा है?
जी, उसकी वजह ये है कि जो जो डोड़ा इस वाकये में मुलव्वस है, एक तो वो मुसलमान है और उनके मुतल्लिक ये मालूम है कि वो बहुत ज्यादा इस्लाम पसंद थे और वो प्रैक्टिस करते थे और इस्लामी तंजीमों के साथ उनकी फैमिली वगैरह का ताल्लुक था। मगर ये अभी तक ये जाहिर नहीं हो सका कि उनका किसी तंजीम के साथ ताल्लुक है या नहीं है। और क्योंकि यहाँ पर कुछ अरसे से बहुत ज्यादा इस्लामिक स्टेट का एक दहशतगर्दी में मुलव्वस होना पाया जाता है वेस्ट में, और उसके अलावा पहले भी अलकायदा थी या जमात दावा थी या बोको हराम थी, जो बड़ी बड़ी तंजीमें हैं जो गैर मुसलमानों के खिलाफ दहशतगर्दी करती रही हैं और कर रही हैं। तो बहुत जल्दी अवाम में ये फैल जाता है कि ये एक मुसलमानों की तरफ से ऑर्गेनाइज्ड दहशतगर्दी का वाकया है। और ये हमने देखा है कि इन 4-5 दिन में जो मुख्तलिफ मुसलमान कम्युनिटी है उनके ऊपर काफी प्रेशर आ रहा है। कुछ मस्जिदों पर अमेरिका में हमले भी हुए हैं छोटे मोटे, और कुछ धमकियां भी दी जा रही हैं। मुझे बहुत सारे मुसलमान लोगों ने बताया है कि दफ्तरों में उनके साथ थोड़ा सा इम्तियाजी सलूक होना शुरू हो गया है। ये पिछले मैं 8-9 साल से जब से अमरीका में हूँ, मैंने कभी इतना शदीद रद्द अमल नहीं देखा था। हत्ता कि पेरिस के वाकया के बाद और यहाँ पर जो लोन वुल्फ्स के वाकया होते रहे हैं, कभी इस तरह का रिएक्शन नहीं देखने में आया था।
आरिफ, आप टेलीफोन लाइन पर मेरे साथ रहिए, क्योंकि अभी कुछ और सवाल हैं जिनके जवाब तलाश करने में मुझे आपकी मदद चाहिए। अभी ब्रजेश से आपने सुना कि अमेरिका में मुसलमान तंजीमों ने हलाकतों के इस वाकये की पुरजोर मजम्मत की है। मैंने कुछ देर कबल अमेरिका में मुसलमानों के उमूर पर काम करने वाले रियासत मैरीलैंड में कायम सेंटर फॉर इस्लाम एंड पब्लिक पॉलिसी के सरबरा डॉक्टर जाहिद बुखारी से बात की और उनसे पूछा कि सैन बर्नाडिनो में रुनुमा होने वाले इस वाकये को अमेरिका में रहने वाले मुसलमान किस तरह देख रहे हैं।
देखिए, मुसलमानों का इस वक्त मसला तो ये हुआ है कि जैसे ही कोई इस तरह का वाकया होता है अमेरिका में या वेस्ट में, तो पहले तो दिल धड़कना शुरू हो जाते हैं कि अल्लाह करे कि कोई मुसलमान इसमें इन्वॉल्व ना हो। और जब मुसलमान का नाम आ जाता है तो फिर दुआएं शुरू हो जाती हैं कि ये कोई लोकल या कोई मकामी कोई इस तरह की वजह हो, कोई और वजह ना बनाई जाए। तो इस मामले इस लिहाज से कि इस जमाने में खास तौर पे पेरिस के वाकये के बाद और उससे पहले भी यहाँ इस्लामोफोबिया और ये के जो वाकयात हैं मसाजिद के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ, और खास तौर पे जो रिपब्लिकन पार्टी का जो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हैं उनकी जो जहर आलूद गुफ्तगु है, तो उसके नतीजे में फजा खराब हुई हुई है। तो इस लिहाज से मुसलमान तो यकीनन बहुत ही एक परेशानी का आलम इस तरह के वाकयात को देखते हैं, ये एक तरफ। और दूसरी तरफ वो फिर पूरी तरह इकदाम भी कर रहे हैं कि कैसे इसके असरात को जाहिल किया जाए।
اب تک کیا طے پا گیا ہے کہ یہ جوڑا جس نے فائرنگ کر کے کم سے کم 14 افراد کو ہلاک کیا، کوئی دہشت گردی کرنا چاہتا تھا یہ، جس سے دوسرے ملکوں میں مذہبی جنگجوؤں کو کوئی فائدہ پہنچ سکے؟
نہیں، ابھی تک تو ایسا نہیں ہوا. اصل میں تو ویسے تو امریکہ میں یہ کوئی 355 اس سال کی فگر ہے واقعہ ہوا ہے جس میں میس شوٹنگ کے کسی ایک فرد نے شوٹنگ کی ہے تو 4 سے زیادہ لوگ زخمی یا مارے گئے نا. تو یہ کوئی تقریباً سمجھیں کہ ایوریج سال میں ہر روز ایک واقعہ ہو رہا ہے امریکہ میں. اور یہ پوری ڈیبیٹ چل رہی ہے یہاں پہ کہ گن کنٹرول ہونے چاہیے یا نہیں ہونے چاہیے، اسلحے پہ پابندی ہونی چاہیے، کوئی چیکنگ ہونی چاہیے. تو یہ ایک ریپبلکن اور ڈیموکریٹ مسئلہ بھی ہوا ہوا ہے اور سوسائٹی میں اس پہ خاصی ڈیبیٹ ہے. تو یہ واقعہ اس زمن میں بھی ہو سکتا ہے، لیکن چونکہ مسلمانوں کا نام ہے اور پاکستان سے تعلق ہے تو بعض جو عناصر ہیں ان کی طرف سے یہ کوشش ہے کہ اس کو کس طرح کا رنگ دیا جائے. ابھی تک کوئی واضح طور پہ حتمی بات نہیں کہی جا رہی.
اچھا، امریکہ میں آپ مسلم برادری اور مسلمانوں کے جو معاملات ہیں ان پر آپ کی گہری نظر ہے، یہ بتائیے کہ اب تک جو خبریں آ رہی ہیں اس کے امریکہ میں کمیونل تعلقات یا مسلمانوں اور غیر مسلمانوں کے آپس میں جو تعلقات ہیں ان پر کیا اثرات پڑ سکتے ہیں، اور مسلمانوں کے لیے عموماً اور بالخصوص پاکستان کے لیے کیا کوئی مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، بڑھ سکتے ہیں؟
میرا خیال ہے کہ جو ہو گئی سوسائٹی کے ساتھ تو تعلقات بہتر ہے، مطلب ایک فضا تو ہے، یقیناً خراب ہے. ابھی حال ہی میں ایک ادارہ ہے ان کا سروے آیا PRRI، تو ان کا یہ تھا کہ پچھلے سالوں کے نسبت کچھ اب پہلے 46% لوگ اسلام کو وائلنس کے ساتھ سمجھتے تھے، اب تقریباً 50% سے زیادہ ہیں جو اس طرح کی بات سمجھتے ہیں. تو میڈیا میں جو کچھ ہو رہا ہے، ریپبلکن پارٹی کے کینڈیڈیٹ، کچھ مذہبی رہنما، کچھ نام نہاد ایکسپرٹ، وہ جس طرح کی باتیں کر رہے ہیں اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، امریکن مسلمانوں کے خلاف، مساجد کے خلاف، اس سے یقیناً ایک فضا تو زہر آلود ہوتی ہے. لیکن چونکہ مسلمان کمیونٹی بھی پوری طرح انوالو ہے اور وہ کوشش بھی پوری کر رہے ہیں، پولیٹیکلی بھی زیادہ سیوی ہو گئے ہیں، انوالو بھی ہوتے ہیں اور لوکل لیول پہ، صرف نیشنل نہیں بلکہ لوکل لیول پہ انوالو ہوتے ہیں، تو اس لحاظ سے ایک جدوجہد ہے. اور اس میں امکان زیادہ جو ہو سکتا ہے وہ یہ کہ کچھ جو اس طرح کے چونکہ انتہا پسندانہ نظریات اور انتہا پسندانہ کیفیت امریکہ میں بھی بہت زیادہ ہے، یہاں جو ان کا جو صدرن پاورٹی سینٹر ہے ان کی رپورٹس کے مطابق یہاں پہ بھی انتہا پسند گروپ، جو ایکسٹریمسٹ گروپ ہیں، جو جوش کے خلاف ہیں، جو مسلمانوں کے خلاف ہیں، کیتھلک کے خلاف ہیں، گیز کے خلاف ہیں، بلیکس کے خلاف ہیں، اسلحہ رکھتے ہیں، حکومت کو نہیں مانتے، ان کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے. تو ان کی جانب سے کچھ ہو سکتے ہیں ایسے واقعات انفرادی طور پہ کچھ ہوں، مساجد کے خلاف، خواتین کے خلاف، خاص طور پہ حجاب والی. لیکن مسلمان بھی پوری طرح لگے ہوئے ہیں اور کہ سوسائٹی کے تمام جو عناصر ہیں ریزنیبل، ان کے ساتھ ملا بھی جائے اور ان کے ساتھ مل کے الائنس میں یہ بات کہی جائے کہ یہ امریکن ویلیوز کے خلاف ہے، اور کسی ایک فرد نے اگر کوئی ایسا ہوا تو پوری سوسائٹی کو، پوری کمیونٹی کو آپ مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتے. اور اگر چیز ثابت بھی نہیں ہے تو خام خواہ اس طرح کی باتیں کہہ کے فضا کو اور زیادہ خراب نہیں کرنا چاہیے.
عارف، آپ نے امریکہ میں مسلمانوں سے متعلق معاملات پر کام کرنے والے ادارے سینٹر فار اسلام اینڈ پبلک پالیسی کے سربراہ ڈاکٹر زاہد بخاری کی باتیں سن لی ہیں. آپ سے سوال یہ ہے کہ اگرچہ سر دست حتمی طور پر یہ نہیں کہا گیا کہ فائرنگ کا یہ واقعہ مذہبی انتہا پسندانہ سوچ سے متاثرہ دہشت گردی ہے، تو کیا اسے اس وقت ایک یا دو افراد کا انفرادی فیل قرار دیا جا سکتا ہے؟
جی بالکل، یہ کم از کم یہ تو ہم جانتے ہیں کہ یہ ایک یا دو بلکہ ایک نہیں بلکہ دو افراد کا فیل ہے. اور یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ یہ دو افراد کچھ عرصے تھے کسی دہشت گرد حملے کا پلان کر رہے تھے. امریکہ میں گن رکھنا تو لیگل ہے، مگر اتنا زیادہ امیونیشن رکھنا جتنا ان کے پاس تھا اور بم رکھنا بہرحال لیگل نہیں ہے اور نارم نہیں ہے. اس سے لگتا یہ ہے کہ ان کی پلاننگ کافی عرصے سے چل رہی تھی. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اس دن کے واقعے میں ان کی جو جھڑپ ہوئی تھی کسی کے ساتھ, اس نے اس کی وجہ سے ایسا کیا گیا. تو جب جھڑپ ہوتی ہے تو اس اتنا بڑا ریئیکشن کبھی بھی نہیں ہوتا. یہ تو ہو سکتا تھا کہ وہ گن لے کے آتے ان کو قتل کرتے تھے ایک دو بندوں کو, مگر ایسے لگتا ہے کہ اس جھڑپ کی وجہ سے ان کا جو پلان کچھ دنوں کے بعد تھا وہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ جلدی کیا جائے, کیونکہ وہ جب گئے اس کے بعد وہ اپنی بیگم کے ساتھ آئے اور دونوں نے مل کر یہ کام کیا. تو یہ ایک حتمی طور پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ دونوں کا ایک دہشت گردی کا ہی منصوبہ تھا. اور دوسری بات یہ ہے کہ چونکہ دونوں افراد جو ہیں وہ بہت زیادہ اسلام پسند نظر آ رہے ہیں ہر حوالے سے, ان کی فیملی بھی یہی کہہ رہی ہے اور ان کی جو یہاں اسلامی تنظیمیں ہیں ان کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ ان سے بھی یہ ظاہر ہو رہا ہے. تو ایسے لگ رہا ہے کہ شاید یہ لوگ آئسس کی جو کال تھی کہ امریکہ میں جو مسلمان ہیں وہ ہتھیار اٹھا لیں اور آئسس سے کچھ ایکسپیکٹ نہ کریں, اپنے طور پر حملے شروع کر دیں اور کافروں کو ختم کرنا شروع کر دیں, تو میرا خیال یہ ہے کہ شاید اس کال سے متاثر ہوئے تھے یہ لوگ.
تو اگر اسے یہ سمجھ لیا جائے کہ انفرادی واقعہ ہے, انفرادی فیل ہے, تو اس طرح کے واقعات کو روکنا کیوں کر کیسے ممکن ہے؟
جی یہ بالکل ممکن نہیں ہے, کیونکہ آرگنائزیشن جو ہوتی ہے اس میں کچھ لوگ ہوتے ہیں, جب وہ آپس میں کمیونیکیٹ کرتے ہیں تو انٹیلیجنس اور سیکیورٹی ایجنسیز حرکت میں آ جاتی ہیں تو ان کو قابو کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے. مگر جو ایک شخص اکیلا اپنی بیوی کے ساتھ یا اکیلا اپنے بھائی کے ساتھ یا ایک آدھ بندے کے ساتھ اپنے ہی گھر میں پلاننگ کر رہا ہے تو اس کو روکنا ممکن نہیں ہے, کیونکہ دنیا کی کوئی بھی سیکرٹ ایجنسی ہر بندے کے گھر میں داخل ہو کر نہیں دیکھ سکتی کہ وہاں کیا ہو رہا ہے یا کسی کے دماغ میں کیا چل رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ لوگ امریکہ میں یا مغرب میں جو ہیں وہ اس سے ایسے واقعات سے زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں اور ریئیکشن شو کرتے ہیں, جو کہ پھر مسلمان کہتے ہیں کہ جی ایسے کیوں کر رہے ہیں کہ یہ تو ایک آدمی کا انفرادی تھا. لیکن یہ ہے کہ ایسے کتنے انفرادی ایکٹ ہو سکتے ہیں یہ کوئی نہیں کہہ سکتا. تو ایک ایسے واقعات سے ایک انسرٹنٹی کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے جو کہ ایک آرگنائزڈ کرائم سے بھی زیادہ برے نتائج لا سکتی ہے.
تو عارف یہ بتائیے کہ اگر یہ باقاعدہ کسی تنظیم سے وابستہ نہیں تھے تو وہ کون سے ایسے عوامل ہیں کہ بغیر کسی وابستگی کے انسان کو قتل جیسے بہیمانہ اقدام پر مائل کرتے ہیں؟
جی ہمارے جو مسلمان کمیونٹی ہے دنیا بھر میں اس میں آج کل پچھلے کچھ دہائیوں سے جو لٹرل انڈرسٹینڈنگ ہے قرآن اور حدیث کی اس پر بہت زیادہ زور دیا جا رہا ہے, جیسے جو کہ وہابی انٹرپریٹیشن جس کو کہہ سکتے ہیں یا سلفی, تو اس میں یہ اس انٹرپریٹیشن میں یہ کہا جاتا ہے کہ جو بھی قرآن میں کہا گیا ہے اس کو کانٹیکسٹ کے بغیر, اس کے سیاق و سواق کے بغیر ہی عمل کرو. اگر وہ قرآن حکم دے رہا ہے کہ اے محمد یہ کر دو تو وہ یہ مسلمان یہ کہتے ہیں کہ یہ حکم نہ صرف کے پیغمبر کے لیے تھا بلکہ آج ہم پر بھی ہے. تو وہ جو پچھلے کچھ دہائیوں میں جو جہاد کی مختلف تنظیمیں ابھری ہیں انہوں نے اس موقف کو لٹرل انڈرسٹینڈنگ کو انٹرپریٹیشن کو بہت زیادہ پروموٹ کیا ہے.
اس تجزیے کے لیے امریکہ سے عارف جمال آپ کا بہت بہت شکریہ. اور اب رخ کرتے ہیں افغانستان کا, جہاں مارٹر گولہ لگنے سے کم 10 افراد ہلاک جبکہ 18 زخمی ہو گئے, جن میں سے زیادہ تر بچے ہیں. کابل سے نامہ نگار سید انور کی رپورٹ.
افغانستان کے مرکزی صوبوں غزنی اور میدان وردک میں دو مختلف واقعات میں کم از کم 10 افراد مارے گئے ہیں اور 18 دیگر زخمی ہوئے ہیں. صوبے میدان وردک میں ایک مسجد کے قریب مارٹر گولہ لگنے کی وجہ سے کم از کم 10 افراد جن میں زیادہ تر نوجوان شامل ہیں مارے گئے ہیں. صوبہ وردک کے نائب گورنر ذاکر حسین سلطانی نے بی بی سی کو بتایا کہ اس حادثے میں جو صوبے کے ضلع سعید آباد میں پیش آیا ہے 7 دیگر افراد زخمی ہوئے ہیں.
نوجوان ہم ہست دبائنش ولی طفل کی خردسال باش حسن نیست.
ہلاک ہونے والوں کے درمیان نوجوان بھی شامل ہیں لیکن چھوٹے بچے ان میں نہیں ہیں. علاقے کے لوگوں نے چند افراد کے جنازوں کو ضلع کے مرکز میں لائے ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ میتوں کو صدر کے پاس لے جائیں گے. یہ حادثہ کیسے پیش آیا ہے اس حوالے سے ہم نے ایک وفد تعینات کیا ہے کہ علاقے میں جا کر اس کی تفتیش کرے. تاہم ابھی تک واضح نہیں ہوا ہے کہ یہ حادثہ کیسے پیش آیا ہے. صوبے وردک میں حکام کا کہنا ہے کہ یہاں مسجد کے قریب مارٹر گولہ لگنے سے پہلے افغان فورسز اور طالبان کے درمیان لڑائی بھی ہوئی تھی. دوسری جانب صوبہ غزنی میں ایک گھر پر مارٹر گولہ لگنے کے نتیجے میں ایک ہی گھرانے کی 11 افراد زخمی ہوئے ہیں. غزنی پولیس کے ترجمان فہیم امیری نے بی بی سی کو بتایا کہ زخمیوں میں 8 بچے بھی شامل ہیں. سعید انور، بی بی سی، کابل.
اور سیربین، آپ بی بی سی کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں.
ہمارے نامہ نگار قریا قریا گاؤں گاؤں،
رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا. محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ.
شمائلہ جعفری، بی بی سی، نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول.
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی. عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور.
حکومت پر سیاسی دباؤ میں کمی آئے گی یا اضافہ ہوگا؟ ہارون رشید، بی بی سی، اسلام آباد.
جہاں خبر ہے وہاں ہمارا نامہ نگار ہے.
آسٹریلیا کے مچل مارش اور اسٹیو اوکیف پہلا ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں. عبدالرشید شکور، بی بی سی، دبئی.
قومی اسمبلی کا اجلاس کل پھر ہوگا. شہزاد ملک، بی بی سی، اسلام آباد.
اور شاہراہوں کی سجاوٹ کا خاص انتظام کیا جا رہا ہے. ریاض مسرور، بی بی سی، سری نگر.
دوسری یا تیسری شادی کرے تو اسے طلاق مانگنے کا حق حاصل نہیں ہے. امبر شمسی، بی بی سی، اسلام آباد.
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنا کیجیے.
اور کھیل کی خبروں کے ساتھ سبا ناز.
پاکستان کرکٹ بورڈ نے سلمان بٹ اور محمد آصف کو آئندہ ماہ ہونے والے ایک روزہ کرکٹ ٹورنامنٹ میں کھیلنے کی اجازت دے دی ہے. پاکستان کرکٹ بورڈ کا کہنا ہے کہ یہ دونوں کھلاڑی بحالی پروگرام کا کافی حصہ مکمل کر چکے ہیں، لہٰذا انہیں صرف ایک روزہ کرکٹ ٹورنامنٹ میں کھیلنے کی اجازت دی جا رہی ہے. سلمان بٹ اور محمد آصف واپڈا کی ٹیم کی نمائندگی کریں گے. فٹ بال کی عالمی تنظیم فیفا میں مبینہ بدعنوانی کی تحقیقات کرنے والے امریکی حکام نے تنظیم کے مزید 16 عہدیداروں پر بدعنوانی میں ملوث ہونے کا الزام عائد کیا ہے. ان افراد میں برازیلین فٹ بال کے سربراہ مارکو پولو ڈیل نیر، فیڈریشن کے سابق سربراہ ریکارڈو ٹیزیرا، گوٹیمالا کی فٹ بال فیڈریشن کے 3 عہدیداران سمیت کئی اہم افراد شامل ہیں. فیفا کی جانب سے ورلڈ کپ میں 32 کے بجائے 40 ٹیمز کی تجویز پر ابھی تک کوئی فیصلہ سامنے نہیں آیا ہے. ورلڈ کپ میں 32 ٹیمز کا فارمیٹ 1998 سے شروع ہوا تھا اور اب یہ تجویز سامنے آئی ہے کہ 2026 تک ٹیمز کی تعداد 40 کر دی جائے. بھارت اور جنوبی افریقہ کے درمیان دہلی میں ہونے والے چوتھے کرکٹ ٹیسٹ کے دوسرے دن کھیل کے اختتام پر جنوبی افریقہ نے پہلی اننگز میں 121 رنز بنائے ہیں. اس سے پہلے اجنکیا رہانے کی سینچری کی بدولت بھارت نے پہلی اننگز میں 334 رنز بنائے تھے. بھارت کی جانب سے رویندر جڈیجا نے 5، امیش یادو اور ایشانت شرما نے 2-2 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا. خواتین ورلڈ کپ T20 کوالیفائر مقابلوں میں آئرلینڈ نے اسکاٹ لینڈ کو ہرا کر فائنل میں جگہ بنا لی ہے. نیوزی لینڈ کے سابق کرکٹر کرس گینز کو لندن کی عدالت نے گزشتہ دنوں دھوکہ دہی کے مقدمے میں بے گناہ قرار دیا ہے، لیکن آئی پی ایل کے سابق چیئرمین للت مودی نے ان کے خلاف دھوکہ دہی کا مقدمہ دائر کرنے کا فیصلہ کیا ہے. دلچسپ بات یہ ہے کہ اس سے پہلے بھی للت مودی نے کرس گینز کے خلاف 2012 میں ایک مقدمہ دائر کیا تھا، لیکن وہ یہ مقدمہ ہار گئے تھے.
کھیلوں کا احوال آپ نے سبا ناز سے سنا. اور اس وقت ہماری ویب سائٹ پر شہ سرخی ہے، شام دولت اسلامیہ کے خلاف تعاون پر متفق ہو سکتا ہے. دوسری خبر ہے بچوں کے ہاتھوں شامی جنگی قیدیوں کے قتل کی ویڈیو. فیچر میں سر فہرست ہے دولت اسلامیہ کی آمدن اور اخراجات. ان سب کی تفصیل کے لیے آئیے بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر. اس وقت احمد رضا سے خبروں کا خلاصہ.
افغان حکام کہتے ہیں کہ امریکی اور افغان فوجوں نے جنوبی صوبے ہلمند میں ایک مشترکہ کارروائی کے دوران طالبان کی قید سے 40 سے زیادہ فوجیوں اور پولیس والوں کو رہا کرا لیا ہے۔ امریکہ کہتا ہے کہ کیلیفورنیا کے ایک سماجی مرکز پر حملے میں ملوث پاکستانی خاتون کو پاکستان سے ویزا جاری ہوا تھا۔ پاکستان کہتا ہے امریکہ نے معلومات لینے کے لیے اب تک کوئی رابطہ نہیں کیا۔ چین نے شام کے اندر روسی فضائی حملوں کی حمایت کر دی ہے۔ امریکی وزیر خارجہ جان کیری نے کہا ہے کہ مخصوص حالات میں شامی حکومت اور باغیوں کے لیے دولت اسلامیہ کے خلاف مل کے کارروائیاں کرنا ممکن ہے۔ دولت اسلامیہ نے ایک ویڈیو جاری کی ہے جس میں بعض بچوں کو یرغمال بنائے گئے شامی فوجیوں کو ہلاک کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ جرمنی کی پارلیمان نے شام کے اندر دولت اسلامیہ کے خلاف لڑائی کے لیے فوجی مدد فراہم کرنے کے حق میں ووٹ دیا ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
خبروں کے خلاصے کے بعد سیربین کے دوسرے موضوعات۔ پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی میں کل بلدیاتی انتخابات ہو رہے ہیں۔ شہر 247 یو سیز پر مشتمل ہے اور میئرشپ کے لیے ایم کیو ایم اور تحریک انصاف اور جماعت اسلامی پر مشتمل اتحاد میں مقابلہ ہے۔ ایم کیو ایم واحد جماعت ہے جو تمام اتحادوں کا مقابلہ کر رہی ہے۔ کیا شہر میں ٹارگیٹڈ آپریشن کے بعد بھی اس کی سیاسی گرفت مضبوط ہے؟ جائزہ لیا ہے کراچی سے نامہ نگار ریاض سہیل نے اپنی اس رپورٹ میں۔
عمران خان کی مقبولیت اور جماعت اسلامی کا نظم اور تجربہ، اس کو یکجا کر کے یہ دونوں جماعتوں کا اتحاد ایم کیو ایم سے مقابلے میں اترا ہے۔ دونوں جماعتوں کو ماضی کے برعکس سازگار ماحول ملا۔ شہر کے ہر علاقے میں مشترکہ یا آزاد حیثیت میں امیدوار کھڑے کیے گئے ہیں، جن کا ایک ہی نعرہ ہے کہ شہر میں امن قائم کیا جائے۔ انتخابات سے قبل عمران خان اور سراج الحق نے مشترکہ ریلیاں بھی نکالی۔ تحریک انصاف کے مرکزی رہنما اور یونین کمیٹی بہادر آباد سے امیدوار شمیم نقوی پر امید ہیں کہ اتحاد کارگر ثابت ہوگا۔
ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مہاجروں کا ایکسپلائٹیشن ہوا، ان کے جائز باتیں بھی رد کی گئیں، تو وہ اس کا ایک ریئیکشن تھا۔ ریئیکشن ایک عرصے تک رہتا ہے۔ جو یہ مافیا اور فاشزم ایم کیو ایم نے اختیار کیا، اب اس کے خلاف ایک اور ریئیکشن آئے گا۔ اتنی منظم قوت کو شکست دینے کے لیے وہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ متحد ہو کے لوگ آئے، ورنہ لوگوں کو یقین نہیں تھا کوئی ایم کیو ایم کو پیچھے دھکیل سکے۔ کہ ہم پرو کراچی پرو پاکستان ہے، اس سے کہ وہ جماعت جو ہے وہ ہر اپنے جملے میں کوئی نہ کوئی لسانیت کی بات ضرور کرتی ہے۔ وہ کہتے ہیں میئر تو اپنا ہونا چاہیے۔ بھائی یہ بلدیاتی انتخابات ہیں، اس میں تو لڑے گا ہی وہ جو کراچی والا ہے۔
متحدہ قومی موومنٹ گزشتہ 3 دہائیوں سے شہر کی سیاست پر چھائی ہوئی ہے۔ حالیہ بلدیاتی انتخابات میں اس کو جماعت اسلامی اور تحریک انصاف کے اتحاد کے علاوہ آپریشن کا بھی سامنا رہا۔ ان انتخابات میں ایم کیو ایم نے بجائے پورے شہر پر توانائی ضائع کرنے کے، خود کو اردو بولنے والی آبادیوں تک محدود رکھا۔ ڈاکٹر فاروق ستار کا دعویٰ ہے کہ ان کی جماعت آج بھی مقبول ہے۔
یہ ہمارے لیے بہت اچھا ہوا، اور زحمت کی آڑ میں رحمت ہے، یہ سمجھ لیجئے کہ یہ دونوں جماعتیں جب علیحدہ علیحدہ لڑ کے پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی ہارتی تو ان کو یہ کسک رہ جاتی ہے کہ کاش ہم اکٹھا لڑ لیتے تو شاید ایم کیو ایم کی لیڈ یا جو کامیابی کا مارجن ہے وہ تھوڑا کم ہو جاتا۔ میرے خیال میں اس مرتبہ یہ حجت بھی پوری ہو جائے گی۔ یعنی یہ ایم کیو ایم کے بغض معاویہ میں الیکشن لڑتے ہیں، یہ کراچی کے عوام کے حب علی میں الیکشن نہیں لڑتے ہیں۔ آپس میں ساری جوڑ توڑ کرنے کے بعد بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو بھانمتی کا کنبہ ہے ان کو پورے کراچی سے امیدوار نہیں ملے، ہمارے تو پھر بھی میکسیمم امیدوار ہم نے دیا اور ہم اکیلے ہیں۔
شہر میں جاری ٹارگیٹڈ آپریشن سے نوگو ایریاز کا خاتمہ ہوا۔ چند سال پہلے تک تشدد کے مرکز سمجھے جانے والی کٹی پہاڑی کے علاقے میں بھی امیدواروں نے ماضی کے برعکس بآسانی مہم چلائی۔ بعض علاقوں میں تو کئی ایسے امیدوار بھی میدان میں ہیں جنہیں کالعدم تنظیموں اور پاکستان پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون اور جمعیت علماء اسلام کی مشترکہ حمایت حاصل ہے، تاہم پیپلز پارٹی کے رہنما نجمی عالم اس کو قبول نہیں کرتے۔
ہمارا ملی اتحاد ہمارا جے یو آئی، اے این پی، کچھ جگہوں پہ جماعت اسلامی سے بھی ہوا ہے ایک دو یو سی او میں، مطلب اس میں لوکل باڈی الیکشن میں، لیکن جو مینلی بڑا اتحاد ہے وہ جے یو آئی اے این پی سے، مقامی سطح پہ ایڈجسٹمنٹ برادریوں سے یہ سب ہوتے ہیں۔ اس میں جو بھی بینڈیڈ آرگنائزیشن ہیں ان سے تعلق رکھنے والوں سے کہیں پہ بھی ہمارا الائنس نہیں، نہ ہماری بالکل پالیسی۔
کراچی میں پشتون آبادی کا بھی ایک بڑا ووٹ بینک ہے، ہر جماعت کی اس پر نظر ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ آبادی مذہب اور قومیت کی بنیاد پر بھی ووٹ دیتی رہی ہے۔ تجزیہ نگار ضیاء الرحمان کے مطابق پشتون ووٹر خیبر پختونخوا کی سیاست کے زیر اثر ہیں۔
پشتون ٹرین وہ خیبر پختونخوا کی سیاست سے بڑا لنک کرتا ہے. اگر ہم دیکھیں کہ 2002 کے عام انتخابات میں 6 مذہبی جماعتوں کے اتحاد متحدہ مجلس عمل جیتتی ہے خیبر پختونخوا میں, تو کراچی کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ متحدہ مجلس عمل کو 6 قومی اسمبلی کی سیٹیں اور کافی صوبائی اسمبلی کی سیٹیں ملتی ہیں, جن میں جے یو آئی کے ٹکٹ پر 3 پشتون ایم پی اے بنے تھے. بعد ہم دیکھیں 2008 میں جب وہاں این پی آتی ہے تو یہاں بھی این پی کے 2 ایم پی اے منتخب ہوتے ہیں. 2013 کے انتخابات میں اور ابھی کے بلدیاتی انتخابات میں ہم نے دیکھا کہ پی ٹی آئی کو ووٹ مل رہے ہیں, تو اس کا اثر ہم بھی یہاں دیکھ رہے ہیں کہ یہاں کی پشتون آبادیوں میں کہ اس کی طرف رجحان بڑھ رہا ہے.
عوامی نیشنل پارٹی کے رہنما یونس بنیری ضیاء الرحمان کے موقف سے اتفاق نہیں کرتے. ان کا دعویٰ ہے کہ عوامی نیشنل پارٹی آج بھی نوجوانوں میں مقبول ہے.
پختون کے مسائل پر اس پہ ہمارے سب سے ہماری مطلب یہ کہ آواز بھی ہماری ہے, اور اس وقت بھی پختون سب سے زیادہ ہمارے اور ہم سے ان کی توقعات ہیں. جو کراچی میں درپیش پختونوں کو مطلب ٹو مسائل, پی آر سی, شناختی کارڈ, نادرا اور ان کے چھوٹے موٹے علاقائی ڈیولپمنٹ کے تمام مسائل کا وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے حل کے اگر یا کوئی ان کی آواز اٹھانے والا ہے تو وہ صرف عوامی نیشنل پارٹی ہے.
حکمران پاکستان پیپلز پارٹی کو ماضی قریب کا سب سے بڑا سیاسی جھٹکا لگا ہے. لیاری میں 4 سے زائد یونین کاؤنسلوں میں اس کو امیدوار نہیں ملے, تاہم اس کی نظریں پھر بھی دیہی علاقوں پر مشتمل ضلعی کاؤنسل پر ہیں, جہاں پر اس کا مقابلہ مقامی برادریوں پر مشتمل اتحاد سے ہے. ریاض سہیل, بی بی سی, کراچی.
پاکستان کے قبائلی علاقے شمالی وزیرستان سے نقل مکانی کرنے والے متاثرین کی واپسی کا سلسلہ انتہائی سست روی سے جاری ہے, اور متاثرین کے مطابق گزشتہ 9 ماہ میں صرف 13,000 خاندان ہی واپس جا سکے ہیں. تاہم مقامی افراد کے مطابق اب واپسی کا عمل تیز کیا جا رہا ہے. پشاور سے نامہ نگار عزیز اللہ خان کی رپورٹ.
حکام نے اب ایجنسی ہیڈ کوارٹر میرن شاہ, میر علی اور غلام خان کے کوئی 19 دیہاتوں کے لیے واپسی کے عمل کا اعلان کیا ہے, جس کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں. مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ 31 مارچ سے اب تک صرف 13,000 خاندان ہی واپس اپنے وطن جا سکے ہیں, جبکہ فوجی آپریشن ضرب عزم کی وجہ سے کوئی 1,00,000 خاندان نقل مکانی پر مجبور ہوئے. شمالی وزیرستان کے قبائلی اور سیاسی رہنماؤں کے علاوہ تاجر اور طالب علم مسلسل یہ احتجاج کر رہے ہیں کہ انہیں شدید مشکلات کا سامنا ہے, جس کے لیے جرگے بھی منعقد کیے گئے اور حکام سے رابطے بھی کیے گئے, لیکن کوئی پیش رفت ہوتی نظر نہیں آ رہی. قبائلی علاقوں کی سطح پر قائم قبائل سیاسی اتحاد کے رہنما پیراکل شاہ ساتھیوں کے ہمراہ چند روز سے اسلام آباد میں ہیں, جہاں انہوں نے دھرنے بھی دیے اور احتجاج بھی کیا. پیراکل شاہ نے بی بی سی کو بتایا کہ انہوں نے حکام کو 11 نکات پر مشتمل مطالبات پیش کیے ہیں.
پرائم منسٹر سے کل ہماری جو ہے نا جرگہ ہوئی ہے, اور اس نے بھی ہمارے مطالبات تھے وہ سارے اس نے مان لیے, اور اس نے کہا کہ جو بھی مطالبات ہے وہ سارے جو ہے نا میں کوشش کروں گا کہ یہ سارے کے سارے حل ہو جائے. تو سب سے پہلے جو ہمارے مطالبہ تھا کہ ہمیں جو واپسی ہے اس میں تیزی لانی چاہیے, جو ابھی بہت سلو جا رہی ہے. دوسری بات یہ کہ جو ریفیوجیز افغانستان میں ہے ہمارے, وہ بھی ہمارے بھائی ہے, ہمارے برادری ہے, ہمارے محب وطن لوگ ہیں, تو وہ بھی جو ہے نا واپس آنی چاہیے. ان کے لیے بھی بندوبست کرے اور جلد از جلد اس کو واپس بلائے. میران صاحب, میر علی اور دیکان, یہ جو ہے بازار, وہاں سارے مارکیٹ بازار جو ہے نا وہ مسمار ہو چکی ہے, ان کو دوبارہ تعمیر کرنی چاہیے.
پیراکل شاہ نے کہا کہ متاثرین کی واپسی میں سست روی کی بڑی وجہ انہیں فنڈز کی کمی بتائی گئی ہے.
تو ہم کہتے ہیں کہ جو بھی اتنا فنڈ باہر سے آئی ہے, پوری دنیا سے آئی ڈی پیس کے لیے فنڈ آئی ہے, وہ کہاں چلی گئی؟ اس حکومت نے جو ہے نا وہ کھا لیا ہے. اور ہم کہتے ہیں کہ ہمارا جو حق ہے وہ ہمیں ملنی چاہیے, اور فنڈ کی وجہ سے ان لوگوں کو کیوں اتنا یہاں پہ روکا ہوا ہے کہ یہ جو ابھی در بدر ہے, خیمے میں ہے, بچوں کے تعلیم ضائع ہو رہے.
یاد رہے وفاقی حکومت نے چند روز پہلے منی بجٹ پیش کیا تھا, اور وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے کہا تھا کہ نئے ٹیکس عائد کرنے سے جو بچت ہوگی وہ متاثرین کی واپسی کے لیے مختص کیے جائیں گے. شمالی وزیرستان سے تعلق رکھنے والے تاجر برادری کے سربراہ سید علی نے بی بی سی کو بتایا کہ ان کے علاقے میں تاجروں کو کھربوں روپے کا نقصان ہوا, لیکن حکومت نے ان کی مدد کے لیے ابھی تک کوئی اقدامات نہیں کیے. شمالی وزیرستان میں فوجی آپریشن ضرب عزم گزشتہ سال جون میں شروع کیا گیا تھا, جس میں شدت پسندوں کو بھاری جانی نقصان کے دعوے بھی کیے گئے. گزشتہ 1.5 سال سے کوئی 10,00,000 متاثرہ افراد مشکلات کا شکار ہیں. عزیز اللہ خان, بی بی سی, پشاور.
اور اب بھارت کا ذکر، جہاں جنوبی ریاست تمل ناڈو میں شدید بارشوں کی وجہ سے صورتحال بدستور سنگین ہے، اور ریاستی دارالحکومت چنئی کے ایک اسپتال میں گزشتہ رات مبینہ طور پر بجلی فیل ہو جانے کی وجہ سے کم 18 مریض ہلاک ہو گئے ہیں۔ اب شہر میں پانی کی سطح اتر رہی ہے جبکہ بارشوں کا زور بھی ٹوٹ چکا ہے۔ تفصیل کے ساتھ دلی سے نامہ نگار سہیل حلیم۔
چنئی کے بہت سے علاقے اب بھی کئی فٹ پانی کے نیچے ہیں اور مرنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے۔ تمل ناڈو کے سیکرٹری صحت جے رادھا کرشنن کے مطابق، مدراس انسٹیٹیوٹ آف آرتھوپیڈکس اینڈ ٹرامیٹالوجی میں گزشتہ رات 18 مریضوں کی موت ہو گئی۔ حکومت نے واقعے کی انکوائری کا حکم دیا ہے۔ چنئی سے مریضوں کے رشتہ داروں کے حوالے سے آنے والی خبروں کے مطابق، بھاری بارشوں کی وجہ سے ہسپتال کے انتہائی نگہداشت والے یونٹ میں بجلی فیل ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے وینٹیلیٹر مشینوں نے کام کرنا بند کر دیا تھا، لیکن اس کی سرکاری طور پر ابھی تصدیق نہیں کی گئی ہے۔ خبر رساں ادارے پی ٹی آئی کے مطابق، آئی سی یو میں کل 75 مریض تھے، لیکن 57 کو پہلے ہی دوسرے ہسپتالوں میں منتقل کر دیا گیا تھا۔ تمل ناڈو 9 نومبر سے بھاری بارشوں کی زد میں ہے اور سیلاب کی وجہ سے مرنے والوں کی تعداد 300 کے قریب پہنچ گئی ہے۔ امداد کے کام میں نیشنل ڈیزاسٹر ریلیف فورس یا این ڈی آر ایف اور فوج کی ٹیمیں حصہ لے رہی ہیں۔ این ڈی آر ایف کے سربراہ او پی سنگھ،
لوگ ابھی بھی فسے ہوئے ہیں، ویسے ان کی سنکھیا بہت کم ہے، لیکن واٹر لاگنگ ہے، رین نہیں ہے پھر بھی واٹر لاگنگ ہے، اس کے کارن لوگوں کو سمسیائیں ہو رہی ہیں۔ ابھی تک ہم لوگوں نے 9,000 سے زیادہ لوگوں کو ریسکیو کیا ہے۔ ہماری 5 ٹیمیں صبح 3 بجے پنجاب سے وہاں پہنچ چکی ہے، اور ابھی پونے سے ہماری 5 ٹیمیں جا رہی ہیں، اور اب ہماری 50 ٹیمیں وہاں تمل ناڈو میں ہو جائیں گی، جو پردیش کے وبھن بھاگوں میں کافی مستعدی سے کافی انٹینسیفائی کرتے ہوئے اپنے آپریشنس کو انجام دیں گی۔
چنئی کا بین الاقوامی ہوائی اڈا اب بھی بند ہے، لیکن وہاں پانی کم ہونے کی وجہ سے امکان ہے کہ ایئرپورٹ کے کچھ حصے میں جلدی ہی کام کاج دوبارہ شروع ہو سکتا ہے۔
دلی سے یہ تھے نامہ نگار سہیل حلیم۔ سعودی عرب میں حال ہی میں ایک فنکار کو سزائے موت سنائی گئی۔ ادھر دنیا بھر سے سینکڑوں شاعروں اور ادیبوں نے ان کی رہائی کا مطالبہ کیا ہے۔ سعودی عرب میں اس سال اب تک 150 افراد کو پھانسی دی جا چکی ہے۔ انسانی حقوق کی بین الاقوامی تنظیموں نے ان سزاؤں پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ بی بی سی کی نامہ نگار کیرولائن ہاؤلے کی رپورٹ شمائلہ خان کی زبانی۔
سعودی عرب میں ایک فنکار کو لادین ہونے کی بنا پہ سزائے موت سنائی گئی ہے۔ اس کے علاوہ حال ہی میں 3 کم عمر شیعہ مسلمانوں کو گرفتار کر کے ان کا سر قلم کر دیا گیا ہے۔ سعودی عرب میں سزائے موت کے استعمال پر بین الاقوامی سطح پہ تشویش پائی جاتی ہے، جہاں اس سال اب تک 150 افراد کو پھانسی کے گھاٹ چڑھایا جا چکا ہے۔ سعودی عرب میں انسانی حقوق کی صورتحال اس سال جنوری سے خبروں میں ہے، جب ایک آزاد خیال بلاگر رئیف بداوی کو توہین اسلام کا مرتکب قرار دے کر کوڑے لگائے گئے۔ اسی مہینے ایک برمی عورت کی ویڈیو سامنے آئی، عورت پر قتل کا الزام تھا اور وہ اس وقت تک چیخ چیخ کے کہتی رہی کہ میں نے قتل نہیں کیا، جب تک اس کا سر سڑک پر ہی تلوار کی دھار سے تن سے الگ نہیں کر دیا گیا۔ انسانی حقوق کے گروہوں کے مطابق سعودی عرب میں اس سال دی جانے والی پھانسیوں کی تعداد پچھلے 20 سالوں کے دوران دی جانے والی پھانسیوں میں سب سے زیادہ ہے۔ ان میں سے درجنوں افراد کو منشیات سمیت دیگر عدم تشدد پر مبنی جرائم کا مجرم قرار دیا گیا تھا۔ انسانی حقوق کے کارکنوں کا کہنا ہے کہ ان میں سے کئی مقدمات غیر منصفانہ تھے۔ انسانی حقوق کے بین الاقوامی ادارے ایمنسٹی انٹرنیشنل نے سعودی حکام کی جانب سے سزائے موت کے استعمال کو ایک نیا سنگین سنگ میل قرار دیا ہے۔ سعودی عرب میں پھانسیوں کی تعداد میں اضافے کے پیچھے ہے کیا؟ سعودی عرب کا آئینی نظام اس سلسلے میں شفافیت کے عمل کو سمجھنا مشکل بنا دیتا ہے۔ ملک میں انسانی حقوق کے ادارے ہیومن رائٹس واچ کے ایڈم کوگل کہتے ہیں کہ اس بارے میں بہت سی قیاس رائیاں کی جاتی ہیں، لیکن کوئی اس کا اصل جواب نہیں جانتا، کیونکہ سعودی حکام نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا ہے اور نہ ہی دیں گے۔ مسٹر کوگل کہتے ہیں کہ جتنے لوگوں کو پھانسیاں دی گئیں ان پر قتل یا منشیات کے الزامات تھے۔ قتل کے واقعات سمیت ملک میں منشیات لانے والے افراد کی تعداد میں اضافے سے ممکن ہے کہ جرائم کی شرح میں اضافہ ہوا ہو۔ پچھلے چند سالوں میں سعودی عرب کی تنظیم نو سے منسلک ایک اور نظریہ اس کے نظام عدل سے متعلق ہے۔ مسٹر کوگل کہتے ہیں کہ عدالتوں اور ججوں کی تعداد میں اضافے کے ساتھ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ان کے نظام میں پرانے مقدمات کو حل کرنے کی صلاحیت ہو۔ ایک تیسرا نظریہ یہ ہے کہ یہ اس پورے خطے میں پھانسیاں دینے کے رجحان کا حصہ ہے جہاں پاکستان میں سزائے موت کے استعمال میں تیزی سے اضافہ ہوا اور اردن نے گزشتہ برس دسمبر میں پھانسیوں پر پابندی ختم کر دی۔ مسٹر کوگل کے مطابق خطے میں ایک ایسا احساس پایا جاتا ہے جسے عدم استحکام نے جنم دیا ہے اور جو خطے کے رہنماؤں کو سخت گیر نظر آنے پر مائل کر رہا ہے۔ پھانسیوں کا سامنا کرنے والوں میں القاعدہ کے شدت پسندوں سمیت وہ شیعہ منحرفین شامل ہیں جو سن 2011 کے آغاز میں ملک کے مشرقی حصے میں بغاوت میں ملوث تھے۔ مسٹر کوگل کہتے ہیں کہ یہ واضح پیغام ہے کہ اگر آپ سعودی گھرانے کو چیلنج کرنے کے لیے سڑکوں کا راستہ اختیار کرتے ہیں تو آپ کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ دنیا بھر سے سینکڑوں شاعروں اور ادیبوں نے سعودی عرب میں سزائے موت پانے والے فنکار فیاض کی رہائی کا مطالبہ کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ فیاض کی سزا سعودی عرب میں اظہار رائے کی آزادی کی جانب عدم برداشت اور مفکرین پر جاری ظلم و ستم کی تازہ ترین مثال ہے۔ سعودی حکام نے ملک میں انسانی حقوق کی صورتحال پر بین الاقوامی تنقید کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان کا آئینی نظام شریعہ کے اصولوں پر مبنی ہے اور اس کا احترام کیا جانا چاہیے۔
بی بی سی کے نامہ نگار کیرولائن ہاولی کی رپورٹ آپ نے ہماری ساتھی شمائلہ خان سے سنی۔ ہماری ویب سائٹ پر جو فیچر اور تجزیے اس وقت ہیں موجود ہیں ان میں ہے عامر بالنگ کرنا جانتا ہے، سکھر میں ڈاکٹر ادیب کی خیالی جنت، کراچی میں پختونوں کا بدلتا سیاسی رجحان اور امریکہ کا مہلک گن کلچر۔ اس کے علاوہ ایک اور فیچر ہے مودی کی تبدیل شدہ تصویر مذاق کا نشانہ۔ ان سب کی تفصیل جاننے کے لیے آئیے بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر۔ سیربینا بی بی سی کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں۔
آپ کی بات بی بی سی کے ساتھ۔
قوم آپ کی محنت کا جواب اس انداز میں دے گی کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ یہ کرکٹ ہے، کبھی وہ ٹیم جیتے گی کبھی وہ ٹیم جیتے گی۔
اپنی آرا، مسائل اور سوال ہمیں بھیجیں، انہیں جمعرات کو ہفتے وار سلسلے آپ کی بات میں شامل کیا جائے۔
کبھی کبھار آتے ہیں ایسے حکمران جس طرح ہمارا جنرل صاحب آیا ہے۔
میرا نواز شریف اور رائل شریف اور سب سے
اپنی رائے بھیجیں ٹویٹر، فیس بک اور آڈیو بوم کے ذریعے بی بی سی اردو کو۔
میری سوال یہ ہے کہ وسط اللہ خان کی بات سے بات
آپ ماضی کی طرح ہمارے ٹول فری نمبر کے ذریعے پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں۔ نمبر ہے 0800-222-275۔ یاد رہے کہ موبائل سے اس نمبر پر کال مفت نہیں۔ پاکستان سے باہر کے سامعین آپ کی بات میں شامل ہونے کے لیے اس نمبر پہ کال کریں 0092-5126-11139۔
پاکستان میں یورپی یونین کے نمائندہ وفد نے کہا ہے کہ پاکستان بھیجے جانے والے تارکین وطن کی تفصیلات پہلے سے پاکستانی حکام کو فراہم کر دی گئی تھی اور پاکستانی سفارت خانوں ہی نے ان تمام افراد کو سفری دستاویزات جاری کی تھیں۔ بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ سنیے ہمارے ساتھی فیاض احمد سے۔
پاکستان بھیجے جانے والے غیر قانونی تارکین وطن کی ایک بار پھر یورپ واپسی کے متعلق یورپین یونین کے وفد نے اپنے رد عمل میں کہا ہے کہ اس پرواز کا انتظام یورپین ایجنسی نے کیا تھا اور 3 دسمبر کو اس کی پاکستان میں اترنے کی اجازت پاکستانی حکام نے خود دی تھی۔ یہ تارکین وطن یونان، بلغاریا اور آسٹریا سے پاکستان بھیجے گئے تھے۔ مکمل فہرست حاصل کرنے کے بعد پاکستان کی وزارت داخلہ نے کہا کہ جن افراد کے قومی شناختی کارڈ نمبروں کی تصدیق ہوگی صرف انہیں کو قبول کیا جائے گا۔ بیان کے مطابق پاکستان اور یورپین یونین کے درمیان حوالگی سے متعلق معاہدے کے مطابق درکار دستاویزات میں شناختی کارڈ کا ہونا لازمی نہیں ہے۔ پاکستان میں یورپین یونین کے نمائندے کے مطابق یہ امید کی جا رہی تھی کہ پاکستانی حکام ان غیر قانونی تارکین وطن کے شناختی کارڈوں کی تصدیق خود کریں گے کیونکہ انہیں پاکستانی سفارت خانوں نے ہی سفری دستاویزات فراہم کی تھیں۔ پاکستان آنے والے تارکین وطن میں سے 19 کو قبول کر لیا گیا کیونکہ ان کے پاس قومی شناختی کارڈ تھے، جبکہ 50 کو واپس یورپ بھیج دیا گیا۔ بیان کے مطابق تارکین وطن کے نام اور دیگر معلومات فراہم کیے جانے کے بعد پاکستانی حکام کے پاس کافی وقت تھا جس میں ان کے شناختی کارڈوں کے نمبروں کی تصدیق کی جا سکتی تھی۔
بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ آپ نے سنی ہمارے ساتھی فیاض احمد سے۔ اور اب کھیل کی خبروں پر مبنی ہفتہ وار فیچر کھیل کے میدان سے ترتیب و پیشکش عبد الرشید شکور کی ہے۔
یہ
یگ نہیں ہے وہ, اب وہ 19 سال کے 18 سال کے نہیں ہے.
ایسے جھپٹا مارتے ہیں ہمارے کرکٹرز خاص طور پہ جیسے کہ کچھ انہوں نے دیکھا نہیں.
ایک راستہ یہ ہے کہ وہ ہندوستان میں آ کر کھیلے.
44,000 pounds.
پاکستانی بیٹس مین فتحگر یا کھوٹے سکے, پاک بھارت کرکٹ کے نصیب میں انتظار ہی انتظار, اور 147 کا بریک نہ کھیلنے کا نقصان 44,000 pounds. کھیل کے میدان سے عبدالرشید شکور کا سلام. انگلینڈ کے خلاف ٹی ٹوینٹی سیریز کے تینوں میچوں میں پاکستانی ٹیم کی شکست کے بعد یہ سوال سامنے آیا ہے کہ جو کچھ بھی ہوا کیا یہ غلط سلیکشن کا نتیجہ ہے یا یہ کہ جن کھلاڑیوں کا انتخاب کیا گیا وہ ذمہ داری کا مظاہرہ نہ کر پائے. پاکستانی ٹیم میں شامل سینئر کھلاڑی شعیب ملک, محمد حفیظ, عمر اکمل اور احمد شہزاد کی کارکردگی میں مستقل مزاجی کا فقدان رہا, اور یہی وجہ ہے کہ یہ سوال بھی کیا جا رہا ہے کہ آخر پاکستانی ٹیم ان کا بوجھ کب تک اٹھائے پھرتی رہے گی. تیسرے ٹی ٹوینٹی کے بعد یہ سوال ٹیم کے کوچ وقار یونس سے بھی کیا گیا کہ یہ کھلاڑی آخر کب اپنا ٹیلنٹ دکھائیں گے.
ینگ نہیں ہے وہ, اب وہ 19 سال کے یا 18 سال کے نہیں ہے. جہاں تک اپرچونٹیز کی بات ہے, میرے خیال میں سلیکٹرز بھی, کرکٹ بورڈ بھی, اگر جب وہ ٹور پہ آتے ہیں تو اپرچونٹیز ان کو فیئر اپرچونٹیز میں ملتی ہے. آف کورس سلیکٹرز کو سوچنا پڑے گا.
وقار یونس سے یہ سوال بھی ہوا کہ کیا ان کرکٹرز کو خدا حافظ کہنے کا وقت اب قریب نہیں آ گیا.
دیکھیں, آئی ڈونٹ نو, خدا حافظ نہ, یہ میرا کام ہے خدا حافظ کہنا ان کو. یہ آف کورس سلیکٹرز بھی یہ سارے میچز دیکھ رہے ہوں گے, انہوں نے بھی پورا اسیس کیا ہوگا, پرفارمنسز بھی پلس فٹنس بھی, فٹنس مینلی آئی تھنک بالکل دیکھا ہوگا اور وہ اس پہ ضرور غور کریں گے. جہاں تک کسی کا یہ کہنا کہ یہاں چھوڑ دینا, میرے خیال میں تھوڑا سا جلدی ہے, یا کیونکہ آگے آپ کا ورلڈ کپ آ رہا ہے, آپ کو یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ آپ کے پاس نیچے جو لاٹ ہے ان میں کون سے ایسے پلیئر ہیں جو یہ جگہ لے سکتے ہیں. تو آئی تھنک یہ کہہ دینا کہ جی فنش, آئی تھنک اٹس جسٹ ٹو ارلی.
میں نے پاکستانی ٹیم کے سابق کپتان رمیز راجا کو زحمت دی اور ان سے پوچھا کہ ہمارے سینئر کھلاڑیوں کی کارکردگی میں تسلسل کیوں نہیں ہے, کیا وہ یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ ان کی جگہ لینے والا اب کوئی نہیں, سلیکٹرز بھی انہیں ڈراپ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں.
مجھے ایسا لگتا ہے کئی دفعہ کہ بہت سارے ہمارے کرکٹرز جو ہیں وہ اس سٹیج پہ اپنی کریئر کے پہنچ چکے ہوئے ہیں جہاں پہ یہ اب پیسے کی خاطر زیادہ انٹرسٹڈ ہیں کہ وہ کھیلتے رہیں, اور پاکستان کو ایک پلیٹ فارم سمجھ لیا کئیوں نے کہ یہاں سے یہ اپنا T20 جو پرائیویٹ لیگز ہیں اس میں اپنا ایک کریئر لانچ کر سکتے ہیں, کیونکہ ایک نام بن جاتا ہے کہ جی ابھی بھی وہ سرکٹ میں, ابھی بھی وہ کنسیڈر ہوتے ہیں پاکستان کی T20 کرکٹ کے لیے, تو وہ ان کو ایک لانچنگ پیڈ مل جاتا ہے کہ وہ کہیں جا کے پرائیویٹ لیگ کے لیے اپلائی کرتے ہیں اور وہ لے لیتے ہیں کیونکہ وہاں پہ ان کا وہاں پہ آپشنز بہت زیادہ ہیں.
رمیش راجا سے میرا اگلا سوال تھا کہ کیا یہ پاکستان کرکٹ بورڈ کی کمزوری نہیں کہ ملک کے سب سے بڑے فرسٹ کلاس ٹورنامنٹ قائد اعظم ٹرافی میں کوئی بھی بڑا کھلاڑی نہیں کھیل رہا, اور کرکٹ بورڈ ہر کسی کو بنگلہ دیشی لیگ میں کھیلنے کی اجازت دیے جا رہا ہے.
آپ کتنے آسٹریلینز دیکھ رہے ہیں بنگلہ دیش پریمیئر لیگ میں, یا کتنے انگلینڈ کے پلیئرز دیکھ رہے ہیں, یا کتنے انڈینز کو دیکھ رہے ہیں آپ, یا نیوزی لینڈرز وہاں پہ آ گئے ہو. یہ ایک طرح سے دیکھیں, آپ کو بہت ضروری ہے کہ اپنے کرکٹ کو آپ اہمیت دیں اور کہیں جو ہے وہ پرنسپلز کی لڑائی کریں, اپنے اندر جنگ پیدا کریں. یہ چیز کے اگر مجھے $50,000-$60,000 نہیں ملتے ہیں تو میں بھوکا نہیں مروں گا. انفارچونیٹلی وہ سینیریو ایسا ہوتا ہے کہ بالکل ایسے جھپٹا مارتے ہیں ہمارے کرکٹرز خاص طور پہ جیسے کہ کچھ انہوں نے دیکھا نہیں, اور جس کی وجہ سے کوفت بھی ہوتی ہے کہ ایک گریسفل سٹانس ہونا چاہیے, اور جس نے آنریبل اور گریسفل سٹانس رکھا حفیظ نے, اس کو آپ شو کاز نوٹس دے دیتے ہیں. مطلب مجھے یہ مینجمنٹ کی سمجھ نہیں آتی ہے کبھی.
پاک بھارت کرکٹ میں کمال کی مقناطیسی کشش ہے کہ ہر کوئی اسے دیکھنا چاہتا ہے, لیکن دنیا کی یہ مقبول ترین کرکٹ ہمیشہ سیاست دانوں کے رحم و کرم پر رہی ہے کہ اگر سرکار کی اجازت مل گئی تو ہوگی, ورنہ نہیں. دلی سے آدیش کمار گپتا نے اپنی رپورٹ میں پاک بھارت کرکٹ کی روایتی خوبصورتی اور اس میں حائل رکاوٹوں پر نظر ڈالی ہے.
Can you believe it? He got us 100 to 6. He ramped it over third man. He made his mind up. The audacity.
یہ لمحے ہیں سال 2004 کے جگہ پاکستان, جہاں پہلے ٹیسٹ میچ کے دوسرے دن بھارت کے سلامی بلے باز ویریندر سہواگ نے چھکا لگا کر اپنی تیہری سینچری مکمل کی, اور اسی کی بدولت ان دنوں دلی کے نظف گڑھ میں رہنے والے ویریندر سہواگ ملتان کے سلطان کہلانے لگے. اس سے پہلے سال 1978 تب میری عمر 14 سال کی رہی ہوگی۔ دلی کے ایک شہری لیکن گاؤں محلے جیسے ماحول میں ہمارا مکان تھا اور گنے چنے گھروں میں ٹیلی ویژن تھے۔ دلی میں اکتوبر میں خاصی گرمی ہوتی ہے اور دن بھی بڑے۔ انہی دنوں بھارتی کرکٹ ٹیم پاکستان کا دورہ کر رہی تھی۔ جیسے ہی دونوں ملکوں کے درمیان پہلا ٹیسٹ میچ شروع ہوا، ایک بدلاؤ نظر آیا۔ اب جن کے گھروں میں ٹیلی ویژن تھے وہ صبح سے شام تک پڑوسیوں اور ان کے بچوں سے بھرے رہتے تھے۔ پہلے ٹیسٹ میچ کے ختم ہوتے ہوتے سنیل گاواسکر، چیتن چوہان، کپل دیو، مہندر امرناتھ جیسے نام تو یاد ہو ہی گئے۔ ان کے ساتھ ساتھ پاکستان کے ظہیر عباس، جاوید میاداد، آصف اقبال، عمران خان اور وسیم باری بھی جیسے زبان پر چڑھ گئے۔ عالم یہ تھا کہ لوگ ٹیلی ویژن کی آواز بند رکھتے اور ریڈیو پر تیز آواز میں کمنٹری سنتے۔ دن بھر کھچیڑو چائے والے کی دکان کا ریڈیو چلتا رہتا اور اس کی دکان کے سامنے پیپل کے منڈیر پر بیٹھے لوگوں کی بھیڑ میچ کا مزہ لیتی رہتی۔ میں بھی اسکول سے آدھے دن کے بعد بھاگ آتا اور کمنٹری سنتا رہتا۔ اس کے بعد تو کرکٹ کا جنون دل و دماغ پر ایسا چڑھا کہ آج تک نہیں اترا۔ بھارت پاکستان کی سنہری یادوں میں وہ میچ بھی ہے جب سال 1987 میں دونوں ملک کولکاتہ میں آمنے سامنے تھے۔ میں اس وقت دلی کے چاندنی چوک میں تھا، تبھی دیکھا کہ اچانک ایک ٹیلی ویژن کی دکان پر لوگوں کا ہجوم اکٹھا ہو گیا۔ میں بھی دھیرے سے اس بھیڑ میں شامل ہوا تو دیکھا کہ پاکستان کے بلے باز سلیم ملک ایک کے بعد ایک چوکا لگائے جا رہے ہیں اور آخر کار انہوں نے محض 36 گیندوں پر 72 رن بنا کر ایک ہارا ہوا میچ پاکستان کی جھولی میں ڈال دیا، وہ بھی 3 گیند پہلے۔ اس کے علاوہ چیتن شرما کی گیند پر جاوید میاداد کے چھکے کو کون بھول سکتا ہے، تو سچن تیندولکر نے بھی جب عبد القادر کی گیندوں پر چھکے اڑائے تو وہ بھی سب کو یاد ہے۔ اب ہمیں تو سب کچھ یاد ہے اور دل بھی چاہتا ہے کہ دونوں ملک ایک مرتبہ پھر کرکٹ کے میدان میں آمنے سامنے ہوں، لیکن شاید دونوں ملکوں کی سرکاریں ایسا نہیں چاہتی۔ تبھی تو اسی مہینے ہونے والی بھارت پاک سیریز لگاتار ٹلتی جا رہی ہے۔ یہاں تک کہ پاکستان کے شاہد افریدی بھی اب سیریز کی بات چلتے ہی ناراض نظر آتے ہیں۔
مجھے سمجھ نہیں آتا ہم انڈیا کے پیچھے کیوں اتنے وہ ہیں، کیوں ہم اتنا پیچھے بھاگ رہے ہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہم نے بہت دفعہ ان کو انویٹیشن دی، نہیں کھیلنا چاہتے، کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے، ہم خوش ہیں اوروں کے ساتھ کھیلنے کے لیے۔
ویسے ایسے حالات اس لیے بنے کیونکہ پی سی بی اور بی سی سی آئی سمجھ ہی نہیں پائے کہ وہ کیسے صحیح راستہ پکڑیں۔ بی سی سی آئی کے سیکرٹری انوراگ ٹھاکر کو سنتے ہیں۔
اگر بھارت اور پاکستان کے بیچ میں کرکٹ ہونی ہے تو اس کا ایک راستہ یہ ہے کہ وہ ہندوستان میں آ کر کھیلے، اور اس کے لیے ہم نے ان سے بات کی ہے۔ بی سی سی آئی پریزیڈنٹ نے پی سی بی ادھیکش سے بات کی ہے، اگر پی سی بی اس کے لیے راضی ہوتا ہے تو بی سی سی آئی اوپچارک طور پر بھارت سرکار سے انوروھ کرے۔
ایسے بیانوں سے سیریز خطرے میں پڑی۔ اب تو کرکٹ ایکسپرٹ ایاز بیمن بھی مانتے ہیں کہ دونوں ملکوں کے بیچ کرکٹ سیریز کی بات دور کی کوڑی ہے۔
پبلک پرسپشن اتنی بری ہو گئی ہے اس سیریز کے بارے میں کہ شاید گورنمنٹ کا ہاتھ جو ہے وہ فورس کر دے۔ میں ابھی بھی آشا کرتا ہوں کہ گورنمنٹ جو ہے پوری استھتی کو برابر سمجھے، اور اگر مانتی ہے کہ باقی سب جو ہے ریلیشنز صحیح ہو سکتے ہیں۔ اگر ہم دیکھیں اتہاس میں انڈو پاکستان کرکٹ کے، تو جب بھی سیریز کھیلی گئی تو فائدہ ہوا ہے، نقصان نہیں ہوا ہے۔
حالات جیسے بھی ہوں، امید کا دامن تو آج بھی ہمارے جیسے کرکٹ کے چاہنے والے پکڑے بیٹھے ہیں کہ دونوں ملک آپس میں ضرور کھیلیں گے۔
سنوکر میں اس کھلاڑی کو خوش قسمت سمجھا جاتا ہے جو 147 کا بریک کھیلنے میں کامیاب ہو جائے، لیکن ذرا سوچئے اس کھلاڑی کی حالت کیا ہوگی جو ایک ایک کر کے تمام گیندے پاٹ کرتا چلا جائے لیکن آخری سیاہ گیند وہ پاٹ نہ کر سکے۔ یو کے سنوکر چیمپئن شپ میں کچھ اسی طرح کی صورتحال کا سامنا تھائی لینڈ کے تھیپا چیا اون نوہ کو بھی کرنا پڑا، جنہوں نے ٹیبل پر ہر گیند کا صفایا کیا لیکن سیاہ گیند مس کر کے 147 کا بریک مکمل نہ کر سکے۔ انہیں اس بات کا زیادہ افسوس تھا کہ ایسا نہ کر کے وہ 44,000 پاؤنڈ کی رقم سے بھی محروم ہو گئے جو 147 کے بریک کے لیے انعام کے طور پر رکھی گئی تھی۔ کہنے لگے کاش انہیں پہلے سے کوئی یہ بتا دیتا۔ اور آخر میں ایشین اسپورٹس بیٹ لاہور سے سلطان محمود.
ساؤتھ کوریا میں پاکستان کے ریو اولمپک کے امیدوار شاہ حسین شاہ جوڈو گرام پری سن 2015 کے مقابلے میں آذربائیجان کے کھلاڑی سے ہار گئے. شاہ حسین شاہ نے اپنے حریف کو کوئی پوائنٹ بنانے نہیں دیا, لیکن جوری نے میچ کا فیصلہ آذربائیجان کے کھلاڑی کے حق میں کیا. پاکستان ویمن کرکٹ ٹیم آئندہ جون میں انگلینڈ کا دورہ کرے گی. وہ اس دورے پر انگلینڈ ویمن ٹیم کے خلاف 3 ون ڈے انٹرنیشنل اور 3 2020 میچ کھیلے گی. ابوظہبی میں جرمنی کے نیکو روزبرگ نے ابوظہبی گراں پری کار ریس جیت لی. ورلڈ چیمپئن لوئس ہیملٹن نے دوسری پوزیشن حاصل کی.
اسی کے ساتھ اب عبدالرشید شکور کو اجازت دیجیے.
کھیل کے میدان سے کے ساتھ ہی سیربین اختتام کو پہنچا. آج پروگرام کے ایڈیٹر تھے ثقلین امام, پروڈیوسر فیاض احمد, لندن میں اسٹوڈیو مینیجر تھے ڈیرک کلارک, اور اسلام آباد میں اسرار الحق. عمر آفریدی کو سیربین کی ٹیم کے ساتھ اجازت, خدا حافظ. آخر میں احمد رضا سے اہم خبروں کا خلاصہ.
افغان حکام کے مطابق امریکی اور افغان فوجوں نے جنوبی صوبے ہلمند میں ایک مشترکہ کارروائی کے دوران طالبان کے قید سے 40 سے زیادہ فوجیوں اور پولیس والوں کو رہا کروا لیا ہے. امریکہ کہتا ہے کہ کیلیفورنیا کے ایک سماجی مرکز پر حملے میں ملوث پاکستانی خاتون کو پاکستان سے ویزا جاری ہوا تھا. پاکستان کہتا ہے امریکہ نے معلومات لینے کے لیے اب تک کوئی رابطہ ہی نہیں کیا. چین نے شام کے اندر روسی فضائی حملوں کی حمایت کی ہے. امریکی وزیر خارجہ جان کیری نے کہا ہے کہ مخصوص حالات میں شامی حکومت اور باغیوں کے لیے دولت اسلامیہ کے خلاف کارروائیوں میں تعاون ممکن ہے. دولت اسلامیہ نے ایک ویڈیو جاری کی ہے جس میں بعض بچوں کو یرغمال بنائے گئے شامی فوجیوں کو ہلاک کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے. اور چین نے افریقہ کی ترقی کے لیے 60 ارب ڈالر کے پیکج کا اعلان کیا ہے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.